السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. سورہ مریم کے متعلق ہم آغاز کر رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ ہجرت حبشہ سے کچھ عرصے پہلے نازل ہوئی، اور حبشہ کے علاقے میں آپ کو یاد ہوگا کہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ وہ بادشاہ تھے عیسائی، ان کے سامنے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ آیات پڑھی تھی تو وہ ایمان لے آئے تھے. اس سورہ مبارکہ میں سورہ آل عمران کا سا انداز ہے. پہلے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے زکریہ علیہ السلام کے ہاں، جو کہ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ باندھ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ پیدائش کا بیان ہے کہ جن کے بغیر والد کی پیدائش ہوئی تھی. یہی انداز سورہ آل عمران میں بھی تھا، یہی انداز اس مقام پر بھی آیا ہے. فرمایا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی رحمت کا نبی اپنے بندے حضرت زکریہ علیہ السلام پر. بڑے پیارے الفاظ آئے، ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہ رہا. یہ ہے کہ اللہ سے بندے کی توقع وابستہ رہنی چاہیے. باقی تفصیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ باندھ ہو چکی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موزانہ طور پر یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا فرمائے. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، وذکر فی الکتاب مریم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں حضرت مریم سلام علیہا کا ذکر کیجیے. انہوں نے تنہائی اختیار کر لی، اور بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں انہوں نے تنہائی اختیار کی، اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ کے کلمہ کن سے حضرت مریم سلام علیہا کے ہاں حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی. وہ بڑی پریشان ہوئی کہ اب یہ کیا ماجرا ہوگا لوگوں کے سامنے جب پیش ہوں گے. چنانچہ یہی وجہ ہوئی کہ جب وہ واپس آئی ہیں لوگوں کے درمیان، تو لوگوں نے ان کو کہا کہ یا اختا ہارون ما کان ابو کی براس ہوگی و ما کان کمو کی بغیا، اے ہارون کی بہن. معلوم ہوتا ہے ان کے بھائی کا نام ہارون تھا، یہی حضرت ہارون کی نسل میں سے تھی. تمہارے والد کو برے آدمی تو نہیں تھے، اور نہ تمہاری والدہ کو بری خاتون تھی، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اور یہاں موزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں پکار اٹھے، اور اتنا پکارے کہ پوری طویل تقریر اللہ نے ان کی نقل کی ہے. باشارت علیہ مریم سلام علیہا نے حضرت یحییٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اور ان لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے اس سے بات کریں جیسے کہ وہ بچہ کہ جو ماں کی گود میں، وہ کیسے بول سکتا ہے؟ قال انی عبداللہ، انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، اللہ نے مجھے زکات کا حکم دیا، اپنی والدہ کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے کا حکم دیا. یہ پوری تقریر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اللہ نے جاری فرما دی. یوں ان کی موزانہ پیدائش کے واضح ہوئی، اور مریم سلام علیہا کی پاک دامنی کا اظہار بھی لوگوں کے سامنے ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ کا معاملہ تو یہ کہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں. اس کے بعد ذکر ہے کہ بہت سے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، فرمایا کہ ایسے کفار کے لیے اللہ نے شدید عذاب قیامت کے دن تیار کیا ہے. تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، وذکر فی الکتاب ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے. ان کے والد مشرک تھے، لیکن بڑوں کے سامنے کتنے ادب سے بات کرنی چاہیے، اور کس طرح بڑے عمدگی کے ساتھ دین کی بات رکھنی چاہیے، وہ انداز. یا بتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں آپ اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کی کسی کام آ سکتا ہے. یہ کی طویل تقریر اللہ تعالیٰ نے نقل کی. بار بار کہتے کہ ابا جان کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں شیطان کی، ابا جان کیوں رحمان کے عذاب کی تیاری کرتے ہیں. باپ نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبود سے روگردانی کر رہا ہے؟ میری نگاہوں سے دور ہو جا. باپ نے گھر سے نکال دیا. انہوں نے کوئی ترکی و ترکی جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، استغفر لک ربی، ان قریب میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. یہ ہے انداز کہ چاہے ہم دین کی دعوت دے رہے ہوں بڑوں کو، اور وہ پلٹ کے برا کہہ رہے ہوں، تو ہمیں بھی پلٹ کر برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ادب سے بات کرنی چاہیے.
اس کے بعد انہوں نے اپنے والد اور قوم سے کنارے کشی اختیاری کی. جب یہ مشکل دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی. معلوم ہوا کہ بندہ جب مشکلات سے گزرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. جیسے آخری بارے میں ہم پڑھتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے, پھر یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے, کئی انبیاء کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر خطاب کیا, اسماعیل علیہ السلام کا بیان ہے ان کے متعلق فرمائے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکات کا حکم دیتے تھے. معلوم ہو کہ خود نیک بندہ بننا کافی نہیں, ہمارے گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی. قرآن میں کہتا ہے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں قُوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ ہمیں خود بھی نیک بندے اور گھر والوں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے, اللہ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا. ان تمام نیک انبیاء کا لوگوں کا ذکر ہے اور فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنے انعامات سے نوازا. لیکن اس کے بعد ذکر ہے کہ فَخَلَقَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْقٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, ان کے بعد ناخلق قسم کے لوگ جانشین بنے, انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, اور خواہشات کی پیروی میں لگ گئے. قوموں میں امتوں میں جب سوال آتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز ضائع ہوتی ہے وہ نماز. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے. لوگ نماز کو چھوڑ دیں, اللہ کو حکم چھوڑ دیں اور وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. نیک لوگوں کا بیان ہے کہ جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں گے ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, اور یہ جنت فرمایا ان لوگوں کو ملے گی من کان تقیا, جو تقویٰ کی نمش اختیار کرے, بچتے بچتے زندگی بسر کرے, اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے, ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. اللہ ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے. اللہم انا نسألک الجنہ, اے اللہ ہم سے جنت کا سوال کرتے ہیں. پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے, انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے کیسے دوبارہ زندگی دی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اس کو پیدا کر دیا, تو جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. فرمایا کہ ہر ایک کو پولیس دراز سے گزرنا ہوگا. یہ تشریح احادیث سے ملتی ہے. قرآن میں الفاظ ہے کہ وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا. اہل ایمان کو اللہ گزار جائیں گے تیزی سے, اور اہل جہنم وہیں گر جائیں گے جہنم کے اندر. اللہ اس جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے رسول نے کہا کہ اس پورے صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا, اور اللہ اس لیے اہل ایمان کو وہاں سے گزاریں گے تاکہ معلوم ہو کہ اس ہولناکی سے اللہ نے بچایا اور جنت کے اندر اللہ نے داخل فرمایا. یہ اہل ایمان کے لیے, باقی اہل جہنم نہیں گزر سکیں گے, اللہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے. فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے والوں کو اس جہنم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائیں گے. اس کے بعد فرمایا گیا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی اللہ ان کو مزید ہدایت دیتا ہے. یہ بڑا اہم اور پیارا مقام ہے. ہدایت ایسی نہیں کہ ایک مرتبہ مل گئی تو بات ختم ہو جائے, نہیں, ہدایت پر ہدایت کی ضرورت ہے. بندے میں طلب اور طلب سچی ہوگی, جو پہلا یہ قدم لے گا اللہ اس کو اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے بڑی اچھی مثال دی. بچہ 8-10 مہینے کا ہوتا ہے, گھٹنے کے بل کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ کوشش وہ خود کرتا ہے, پھر ماں یا باپ اس کی انگلی پکڑتے ہیں, چلاتے ہیں, گرنے لگتا ہے تو تھام لیتے ہیں. پہلا قدم بھی ہمیں لینا ہوگا, گرنے لگیں گے تو اللہ انشاءاللہ ہمیں تھام لے گا. فرمایا کہ جنہوں نے ہدایت اختیار کی اللہ ان کو مزید ہدایت عطا فرماتا ہے. اس کے بعد ایک نافرمان کردار کا بیان ہے, مفسرین نے نام میں بیان کیا عاص بن وائل. اس نے ایک صحابی تھے قبا بن عرف رضی اللہ عنہ, جو لوہار کا کام کرتے تھے, ان سے تلوار بنوا لی, لیکن کہا کہ پیسے مرنے کے بعد دوں گا, اللہ مرنے کے بعد مجھے بہت دولت دے گا. اس گھمنڈ میں آ گیا, فرمایا کہ ہم تو اس کے وارث بنیں گے, دنیا سے جائے گا کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا, اور یہ بیعتینہ فردا ہمارے پاس اکیلے اکیلے حاضر ہوگا. اس کے بعد چھٹا رکو شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کفار پر بھیجتا ہے, جو لوگ وہ ہٹ دھرمی پر آ جائیں اور شیطان کے راستے پر چلیں اللہ شیاطین کو ان کے پیچھے ہی لگا دیتا ہے. جبکہ متقین کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے. اس کے بعد رد ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد قرار دے دی. فرمایا کہ انہوں نے بڑی بھاری بات اپنی زبانوں سے نکالی, تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا, قریبے کے آسمان پھٹ جائیں, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دے دیا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا, رحمان کے شاعر شان نہیں, اس کو ضرورت نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, کائنات کی ہر شے اسی کی مطیع اور اسی کی فرما بردار ہے. اس کے بعد اللہ نے بڑی پیاری بات بیان کی, بلکہ بڑی ایک اہم بات اس سے پہلے آئی, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ہر ایک کو اکیلے اکیلے حاضری دینی ہوگی قیامت کے دن. قرآن نے 6 مرتبہ کہا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سورہ لقمان کے آخر میں کہا کہ بیٹا باپ کی جگہ اور باپ بیٹے کی جگہ جواب نہیں دے گا, ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا. اس کے بعد بڑی پیاری آیت ہے, فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, سیجعل لهم الرحمن ودا, ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے, جب اللہ کے بندے اس کی اطاعت کرتے تو اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں تم بھی محبت کرو, جبرائیل آسمان والوں سے کہتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو, اور اللہ زمین والوں کے دل میں بھی ڈال دیتے کہ تم ان سے محبت کرو. کون؟ جو اللہ کی اطاعت کرے, اللہ پر ایمان رہے, اس کے احکامات پر عمل کرے. اس کے بعد بتایا گیا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا, اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں آسان کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے متقی لوگوں کو بشارت دیں اور جھگڑنے والے نافرمانوں کو آپ خبردار کریں. اس قرآن کا اہم مقصد لوگوں کو بشارت دینا جو اطاعت کرے, اور لوگوں کو خبردار کرنا جو منہ موڑنے اللہ کی اطاعت سے, یعنی دعوت و تبلیغ کا یہ کام قرآن کے ذریعے سے کیا جائے اور قرآن کو عام کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ طہٰ کا آغاز ہوتا ہے. سورہ طہٰ میں تفسیر سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا, اس کے علاوہ قیامت کے واقع ہونے کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہٰ, یہ حروف مقطعات ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن ہم نے اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آپ راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے قیام اللیل تہجد میں, اور دن میں قرآن کی دعوت کو عام کرنے مشقت برداشت کرتے تھے. اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نبی اتنی مشقت نہ کیجیے, ایک اور مقام پر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. ہاں یہ تو اس کے لیے ہے, اللہ تذکرۃ لمن یخشا, اس کے لیے وعظ و نصیحت کا ذریعہ ہے کہ جس کے دل میں خوف ہوگا اللہ کا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے, آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک. اس واقعے میں جو ذکر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اول موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے, پھر وہاں ایک شخص ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا, اس کا ذکر سورہ قصص میں آئے گا انشاءاللہ. پھر وہ تشریف لے گئے تھے مدین کے علاقے میں, وہاں 8 سے 10 برس رہے. مدین سے واپس آ رہے مصر کی طرف تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. یہ باتیں اور بھی آگے چل کر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. راستے میں ہیں اور انہوں نے آگ دیکھی, گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو میں آگ سے کچھ لے کر آتا ہوں, معلوم ہوتا ہے کہ سردی تھی یا وہ راستہ ملے. آگے پہنچے تو اللہ نے خطاب کیا, وانا اخترتک فاستمع لما یوحا, اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا, توجہ سے بات کو سنو. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, بے شک میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, میری عبادت کرو. واقعی میں صلاۃ الذکری, اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. اہم بات آئی نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ہم اپنے کام کاج میں گھر بار میں مصروف ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں, نماز بار بار کھینچ کر لے کر آتی ہے اور اللہ سے ہمارا تعلق جوڑ دیتی ہے. وہی اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات ان کو عطا کیے, ایک عصا کا, عصا ڈالیں گے اژدہا بن جائے, اور ایک چمکتا ہوا ہاتھ, گریبان سے ہاتھ نکالیں گے رگڑ کر وہ سفید چمکتا ہوا بن جائے گا. یہ 2 نشانیاں بڑی بڑی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئیں, اور کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف, اس سرکشی پر آ گیا ہے. دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے, اس میں بڑی پیاری دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آ رہی ہے. قال رب اشرح لی صدری, انہوں نے دعا کی ہے میرے رب میرے سینے کو کھول دے, ویسر لی امری, میرے کام کو آسان فرما دے, واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کھول دے, یعنی فصاحت اور بلاغت فلوئنسی عطا کر دے, یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات سمجھ لے. یہ دعا بچوں کو بھی سکھانی چاہیے جو قرآن حفظ کرتے ہوں, قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہوں, اور ہر داعی دین بھی دعا کرنی چاہیے تاکہ کھل کر لوگوں کے سامنے وہ دین کی بات رکھ سکے. مزید انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ معاون بنا دیجئے, ان کو بھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا اپنا. کئی نسبحہ کا کثیرہ ونذکرہ کا کثیرہ, تاکہ ہم مل کر تیری تسبیح کر سکیں اور کثرت سے تجھے یاد کر سکیں. اجتماعیت ضروری ہے جس سے دین پر عمل کرنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور احسان اللہ نے یاد دلایا, جب یہ چھوٹے تھے تو فرعون نے اعلان کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دینا. ان کی والدہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ صندوق میں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو وہ دریا کے حوالے کر دیں. وہاں سے وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے اور وہاں کسی عورت کو انہوں نے دودھ قبول نہیں کیا, تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف اللہ نے لوٹا دیا اور ان کی والدہ ہی نے ان کی کفالت کی. یہ اللہ کی تدبیر, جس بچے کے متعلق گمان تھا وہ تو یہی تھے موسیٰ علیہ السلام, باقی وہ قتل کر رہا تھا اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور فرعون کے اخراجات پر ہی پرورش ہو رہی ہے ان کی, کیونکہ دربار میں کسی عورت نے دودھ دلانا چاہا تو انہوں نے قبول نہیں کیا, والدہ کا دودھ ان کو دیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا. اب فرعون کے اخراجات پر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, یہ ہے اللہ کی تدبیر, کس طرح وہ اپنے کاموں کو بناتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی جاؤ میرے ذکر کے ساتھ, میری سیاحت کے ساتھ فرعون کی طرف, اور ہاں فرمایا کہ بلا تنیا فی ذکری, میری یاد سے کبھی نہ کر. یہ بڑی اہم بات ہے, دعوت کے مرحلے میں اللہ کا ذکر, اللہ سے تعلق بہت ضروری. اور دوسری اہم بات, فقولا له قولا لینا, اس سے بات کرنا نرم. فرعون جیسا جابر اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی رسول, لیکن تب بھی حکم کیا ہے, نرمی سے بات کرنا. دعوت میں سختی اگر برتی جائے, لوگوں کو بہت سخت انداز سے گفتگو کی جائے, تو دعوت میں اثر پیدا نہیں ہوتا. دو اہم باتیں آئیں, میرا ذکر کثرت سے کرنا اور اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا. مزید اللہ نے کہا کہ خوف نہ رکھو, میں تمہارے ساتھ. ہم بھی اگر دین دعوت کا کام کریں, لوگوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے, انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا. فرعون نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا, میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل و صورت عطا کی, ہر شے کا خالق ہے اور اس کو ہدایت دی. فرعون نے چپتا ہوا سوال کیا, اچھا بتاؤ پچھلے لوگوں کا حال کیا ہوا؟ اب اگر موسیٰ کہہ رہے تھے وہ تو سارے نافرمان جہنم میں جائیں گے, تو فرعون کو ان کے خلاف اقدام کا موقع مل جاتا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا, علم عند ربی فی کتاب, ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے کتاب. ان کی جاہلیت کو ابھرنے کا موقع نہیں دیا, یہ بڑا انداز ہے, ٹیکٹک ہوتی ہے لوگوں کو اشتہار انگیزی پہ مبتلا کرنے کی. دعوت کا کام کرنے والوں کو اشتہار انگیز نہیں بڑھنا چاہیے, نرمی سے بات کرنی چاہیے. اس کے بعد بتایا کہ میرا اللہ تو ہے جس نے آسمان سے بارش برسائی, طرح طرح کے میوے تمہیں عطا فرمائے, طرح طرح کی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی. تیسرا رکن شروع ہوتا ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نشانی فرعون کو دکھائی لیکن وہ نہ مانا, بلکہ اس نے تو چیلنج دے دیا کہ تم سے مقابلہ کریں گے, تم کو جادو نہیں کرائے. ان کا زینت کا عید کا دن تھا, وہ طے ہوا دن چڑھے مقابلہ ہوگا. مقابلے کے وقت جادوگر موجود ہوئے, جادوگروں نے پہلے اپنے کمالات دکھائے اور وہ لگا ایسا کہ نظر بندی ہو گئی ہے, ان کی رسیاں دوڑتی ہوئی لگی جیسا کہ سانپ. اللہ نے حکم دیا ہے موسیٰ تم بھی پیش کرو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا اور نگلنے لگا ان گھونسلوں کو جو جادوگروں نے بنائے تھے. جادوگر مان گئے کہ ہم نے جو پیش کیا وہ جادو ہے, لیکن جو موسیٰ نے پیش کیا وہ جادو نہیں. جادوگر سجدے میں چلے گئے. فرعون نے کہا کہ تم نے سجدہ کر لیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں حکم دیتا, اور اس سے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا, میں تمہیں سولی دے دوں گا. جادوگروں کا ایمان دیکھیے, اسے کہا فاق بیما ہم تفاط, جو کرنے کر لے, ان نما تفدی حاضر حیات دنیا, تو دنیا کی زندگی میں کچھ کر سکتا ہے, اور ہمارا معاملہ کیا ہے, ان نہ آمن نہ ربینا لیغفر لنا خطایانا, ہم تو پھر اپنا ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں ہمیں بخش دے. وما اقرفتنا علیہ من السحر, اور جو تو نے ہم پر جادو کے حوالے سے ہمیں مجبور کیا, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دے. واللہ خیر وابقا, اللہ بہتر بھی اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی, تو دنیا میں کچھ کر لے گا. اصل اللہ کی مغفرت ہے, اصل آخرت کی زندگی ہے, ہم اس کو چاہتے ہیں. آپ ذرا غور کیجیے گا, کبھی ابھی جادوگر پیسہ مانگ رہے تھے فرعون سے, ابھی جادوگر فرعون کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے تھے, اور اب وہ جان دینے کو تیار ہے لیکن فرعون کی بات ماننے کو تیار نہیں. یہ ہے ایمان جو انسان کی فطرت میں بلٹ ان ہے, موجود ہے. غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں, حق کی نشانی دکھائی دے یہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ان کا بھی تازہ ہوا, جان دینے کو تیار لیکن فرعون کی بات ماننے کو تیار نہیں. اللہ ہمیں بھی حقیقی ایمان عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ذکر ہے کہ مجرموں کے لیے جہنم ہے اور ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کے باغات ہیں. اس کے بعد فرعون برپا ہونے لگا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات و رات اپنی قوم کو لے جاؤ, اور پیچھے فرعون آنے لگا, دریا میں فرعون کو غرق کر دیا گیا. اس کے بعد ذکر ہے بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا من و سلوہ اللہ نے عطا فرمائے, لیکن یہ بھی شاید ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ دیکھو نافرمانی نہ کرنا ورنہ میرا عذاب ان پر لازم ہو جائے گا. اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت ہے توبہ کی شرائط پر, سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 82, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کو جس نے توبہ کی, پلٹ آیا, جو ایمان لے آیا, حقیقی ایمان دل والا, جس نے عمل نے کیا اور ہدایت پر گامزن ہو گیا, اس کے لیے بخشش ہے اللہ کی. توبہ صرف ایک دفعہ استغفار پڑھنے کا نام نہیں, توبہ ہے لوٹ آنے اور اپنی زندگی کو درست کر لینے کا نام, گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی زندگی پر آ جانے کا نام توبہ ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس آ گئے جلد. اللہ نے پوچھا جلدی کیوں آ گئے؟ فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ اللہ تو راضی ہو جائے. فرمایا کہ تمہارے پیچھے قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا پاٹھ میں لگ گئی. سامری شخص کا اس قوم کا, اس نے ورغلا دیا اور اس نے ایک گھڑ سا بنا دیا بچڑے کا, اور قوم کو اس نے اس کی پوجا پاٹھ میں لگا دیا. قوم میں مصر کی قوم کے تصورات تھے, بنی اسرائیل مصر کے لوگوں کے غلام تھے, وہاں گائے کا تقدس موجود تھا. یہ غلامانہ ذہنیت کے شکار ہو گئے, انہوں نے بھی بچڑے کی پوجا پاٹھ شروع کر دی. اس علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ پانچ بار وہ شروع ہوتا ہے. ہارون سے پہلے پوچھا, ہارون تم نے کیا میری بات نہ مانی؟ کہا میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, یہ نہ مانے, دو گروپ ہو گئے, میری جان کے در پہ ہو گئے. اگر میں مزید کچھ کہتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے اور خانہ جنگی پیدا ہو جاتی. کہا میرے بھائی مجھے رسوا نہ کرو. اس کے بعد وہ سامری کی طرف متوجہ ہوئے, اے سامری تیرا معاملہ کیا ہے؟ اس نے جھوٹے بہانے بنانا شروع کیے, لیکن اس نے ہی بچڑا بنایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیں گے, اور تو نے شرک لوگوں کو لگایا, اس کو ایک ایسی بیماری لگا دی گئی کہ لوگ اس کو چھوتے تھے اس کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا تھا. یہ اس کو سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس دنیا میں دی. اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے بت کو جلا دیا اور یوں شرکی نفی فرما دی. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کے حالات اور واقعات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اس کے بعد بتایا گیا مجرمین قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی, وہ خوف زدہ ہوں گے. اس کے بعد چھٹا رکو شروع ہوتا ہے قیامت کے وقوع ہونے کا بیان. فرمایا اے نبی آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں. فقل ینسفھا ربی نسفا, میرے رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا, ریزا ریزا کر دے گا ان پہاڑوں کو, زمین کو ہموار کر کے اللہ چھوڑ دے گا. اسی لیے پکارنے والا پکارے گا, سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے, کوئی بھی رحمان کے سامنے بات نہیں کر سکے گا. یوم عید اللہ تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا, اس دن کوئی شفاعت کام نہ دے گی مگر وہ کہ جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کے لیے اللہ پسند کرے. ہر ایک کے لیے شفاعت نہیں, جن کی فرما برداری کی روش تھی, کوئی کمی رہ گئی اللہ ان کو معاف فرما دے گا, لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی شفاعت اور اس کے لیے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نبی قرآن کے نزول کے وقت اس کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے. اللہ کے رسول کی خواہش تھی جلدی جلدی یاد کرو اور لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ وہ جہنم سے بچے, لیکن قرآن نے کہا ہے کہ جلدی پسندیدہ نہیں, چاہے نیک کام کیوں نہ ہو. تو نبی جب قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے فرشتے کی طرف سے تباہ پڑی, بڑی خوبصورت دعا سکھائی گئی, فقل ربی زدنی علما, اور یوں دعا کیجئے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے, سب سے بڑا علم قرآن, اللہ ہمیں اس سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ رکوع شروع ہوتا ہے, چھٹی مرتبہ آدم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. ایک مخصوص درخت سے منع کیا گیا تھا, اس سے خطا ہو گئی. شیطان کا بیان ہے بار بار اس نے برغلایا دی, بار بار ٹیمپٹیشنز دی, کہا آدم یہ کھالو پر درخت, ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی, ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. بہرحال خطا ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے. اس کے بعد ان پر ان کی شرمگاہیں کھل گئیں, وہ اپنے اوپر پتے ڈھانپنے لگے جنت میں. معلوم ہوا دو باتیں, شیطان کا سب سے بڑا انسان پر حملہ ہوتا ہے شرم و حیا کے حوالے سے, اور یہ شرم و حیا انسان کے اپنے اندر اللہ نے رکھ دی ہے. انسان کے اندر اس کی فطرت میں حیا موجود ہے. اس کے بعد بتایا گیا زمین پر جاؤ, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بد نصیب. شیطان کے حملے سے بچنا چاہتے ہو اللہ کی ہدایت کو تھام لو, ورنہ شیطان کے حملے سے نہیں بچ سکتے. اللہ نے قرآن کو سنت رسول کو تھامنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بڑی شدید ترین آیات قرآن کی, فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, جس نے میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی تنگ ہوگی, اللہ سکون چھین لے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا کھڑا کریں گے, قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا, وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا جبکہ میری تو زندگی میں بڑی آنکھیں تھیں, میں دنیا میں خوب دیکھتا تھا. قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها, اللہ فرمائیں گے اس طرح میری آیات تیرے پاس آتی تھی تو نے انہیں نظر انداز کر دیا بلا دیا, وكذلك اليوم تنسى, آج تجھے بھی فراموش کر دوں میری رحمت سے دور کر دوں. اللہ ہمیں اس برے انجام سے بچائے, ہمیں قرآن کی باقاعدہ تلاوت کی, ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اس کے پیغام کو اللہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے, ورنہ جو قرآن سے منہ موڑے گا اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے, دنیا میں سکون چھین لیں گے, آخرت میں اندھا کھڑا کریں گے. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آٹھواں اور آخری رکوع ہے. فرمایا نبی صبح و شام اللہ کی تسبیح کیجیے, پانچ نمازوں کی طرف اشارہ ہے. فاصبر على ما يقولون, اے نبی جو یہ کہہ رہے ہیں اسے صبر کیجیے, مشکلات کے دور میں صبر کا حکم ہے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے طلوع آفتاب سے پہلے بھی غروب آفتاب سے پہلے بھی. یہ فجر کی اور عصر کی نمازیں آ گئیں. ومن آناء الليل فسبح, اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تسبیح کیجیے, یہ مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئیں. واطراف النہار, اور دن کے کنارے پر بھی تسبیح اللہ کی کیجیے, یعنی ظہر کی نماز. پانچوں وقت اللہ کی تسبیح یعنی نماز کی ادائیگی کا حکم. لعلک ترضا, تاکہ آپ راضی ہو جائیں, یعنی اللہ کی اطاعت وہ عمل ہے جس سے اللہ کی رضا ملے گی اور تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ گے. فرمایا کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں, دنیا میں لوگوں کو جو کچھ دیا گیا اس پر نظر مت اٹھاؤ. ورزق ربک خیر وابقا, آپ کے رب کا رزق سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا. سب سے بڑا رزق ہدایت کی نعمت ہے, اور ہدایت کا آخری نمونہ اور ایڈیشن ہے قرآن ہے. جس کو یہ مل گیا اس کو سب سے بڑی دولت مل گئی. تو دنیا کی دولت پر نگاہ زیادہ نہ ہو بلکہ نگاہ اللہ کی ہدایت کی طرف. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے. یہ ہے ہماری ذمہ داری, خود بھی نماز کے پابند بنے, گھر والوں کو بھی تلقین کرے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو, 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے, اب تنبیہ کرو تاکہ جب وہ بالغ ہو تو نماز پڑھنے کا پابند ہو چکا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو بھی ہلاک کیا اور اب ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرما دی, رسول آ گئے, اگر یہ نہیں مانیں گے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. کل کل متربص فتربص, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, ہر ایک انتظار کر رہا ہے, اے مشرکو تم بھی انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط السبی ومن اهتدى, ان قریب تم جان لو گے کون ہے سیدھے راستے پر اور کون ہے جس نے ہدایت پا لی. اس کے بعد 17ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے, سورۃ الانبیاء شروع ہوتی ہے. نام سے ظاہر ہے ابھی آگے چل کر ہم پڑھیں گے, 17 کے قریب انبیاء کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر اس میں آیا ہے. شروع میں قیامت کے حوالے سے ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک قطور الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, لوگوں کے حساب کا قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اسے حیران. لوگ سمجھتے ہیں قیامت بہت دور ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے, ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے. وہ بھائی ہماری موت تو ہمارے سر پہ سوار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نسائی شریف کی حدیث میں, جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت واقع ہو گئی, وہ تو کسی وقت آ سکتی. تو لوگوں کے حساب کا قریب آ گیا اور لوگ اعراض کر رہے ہیں. مشرکین کا بیان کوئی بھی نہیں, نصیحت آتی ان کے پاس یہ مذاق میں ڈال دیتے ہیں. انہیں مشرکین کا بیان ہے, انہوں نے کہا کہ ہماری طرح کا ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے کہا پچھلے لوگوں کو بھی اللہ نے کتابیں عطا کی, ان سے کہو بنی اسرائیل کے یہود و نصارا سے پوچھ لیں, اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسولوں اور کتابوں کو نازل کیا ہے. آیت نمبر 10 بڑی اہم ہے سورہ انبیاء کی. فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں اے لوگوں تمہارا ذکر موجود ہے, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ قرآن ہم سے کلام کرتا ہے, بشرطے کہ اس کو ہم کھولے سمجھ کر پڑھیں, ہمیں اس میں ہمارے مسائل کا حل ملے گا. اللہ کے رسول نے کہا جامع ترمذی کی حدیث میں بحکم ما بینکم, تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں گے اس کا فیصلہ قرآن میں ہے. مولانا علی میاں سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہمارے اسلاف آئینے کے طور پر لیتے تھے. آئینے میں شکل دیکھتے نا آدمی, اگر دھبا ہو جائے تو آئینہ بتا دے تو بھائی صاف کر لو, اور دھبا نہیں ہوگا تو کہے گا بہت اچھے لگ رہے ہو. تو اس قرآن کو ہمیں آئینے کے طور پر لینا ہے, اس میں ہماری تصویر ملے گی انشاءاللہ. اچھی لگے اللہ کا شکر ادا کریں, اور بری لگے تو اللہ سے معافی مانگے اور اس کو درست کریں. مسائل کا حل بھی ملے گا یقین کیجیے اس چیز کا. اللہ ہمیں سمجھ کے قرآن کو پڑھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقیناً ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے. افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بعد گزشتہ نافرمانوں کا انجام فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو بھاگنے لگے، کہا جاؤ جاؤ اپنے محلات کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر، جہاں تمہیں عیاشی دی گئی تھی، کوئی فائدہ نہیں بھاگنے کا، اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا کہ دنیا ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ حق کے ساتھ ساری تخلیق کی گئی، انسان بھی بامقصد پیدا کیا گیا ہے. فرمایا کہ بل نقتو بالحق علی الباطل فاذا ہوا ظاہر، بے شک ہم باطل کے اوپر مار دیتے حق کو تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب حق والے اپنی حق کے ثبوت کو لے کر میدان میں آئیں، اپنے حق پر گناہ ثابت کریں، جان مال کے نظرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اللہ کی مدد آتی ہے اور باطل کو اللہ نابود فرما دیتا ہے. فرمائے کہ اگر زمین پر کائنات میں اللہ کے سوا دو ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو یہ نظام کب کا ختم ہو چکا ہوتا. یہ نظام قائم ہے، اس کو چلانے والا ایک ہی اللہ ہے. اس کے بعد بتایا گیا تمام رسولوں نے ایک ہی دعوت دی، لا الہ الا انا، اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ نے کہا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدوا، میری ہی عبادت کرو. تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی اللہ کی عبادت کی دعوت تھی. تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، فرمایا اللہ نے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، کیا کفر کرنے والوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین آپس میں بند تھے، ہم نے ان کو کھول دیا. یہ اشارہ ہے بگ بینگ کی طرف. آج سائنس نے بتایا یہ کائنات اول ایک کرا تھا، ایک بہت بڑا پرائمری ایکسپلوژن ہوا، اس کے بعد سیکنڈری سیپریشن ہوئی اور گیلیکسیز کہکشائیں علیحدہ علیحدہ ہونا شروع ہوئی. یہ قرآن اللہ کا زندہ کلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، اشارے کرتا ہے. سائنس کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے. 1400 برس پہلے کون کہہ رہا ہے؟ کیا یہ انسان کا کلام ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. دوسری بات فرمائی، وجعلنا من الماء كل شيء حي، پانی سے ہر زندگی والی شے کو ہم نے زندگی دی، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. آج سائنس نے بتایا کہ ہمارے اعضاء جتنے بھی ہیں اکثر میں 50 سے 90% تک پانی ہے، مختلف ان میں ریشوز ہیں. اور ہمارے خلیوں میں، خلیہ سیل جسے کہتے ہیں، ایک بیسک سبسٹینس ہے، بنیادی مادہ ایک ہے جس کو سائٹوپلازم کہا جاتا ہے، وہ 80% پانی پر مشتمل ہے. پانی سے زندگی کا آغاز، پانی سے زندگی برقرار رہتی ہے. 1400 برس پہلے قرآن کہہ رہا ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر جاندار شے کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. فرمایا ہم نے پہاڑوں کو زمین میں جما دیا تاکہ زمین جھک نہ پڑے، ہم نے زمین میں تمہیں کشادہ راستے دیے، مضبوط چھت بنائی آسمان کی، رات دن کا نظام تمہیں عطا کیا، سورج چاند تمہارے لیے مسخر فرما دیے. اس کے بعد بھی اللہ کو نہیں مانو گے، اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے، اس کا شکر ادا نہیں کرو گے، تو جان لو کوئی اور نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ، بدلتے حالات سے تمہاری آزمائش کرتے ہیں، خوشحالی تندرستی، خوشی غمی، صحت بیماری آزمائش، جو لمحہ بھی اتنا ہے آزمائش، لیکن زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی. وإلینا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہوگا. اس کے بعد بتایا گیا خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا. مشرکین کی طرف اشارہ، کہتے تھے عذاب لے آئیے، جلدی لے آئیے، معاذ اللہ، یہ ہے جلد بازی انسان میں جو رکھی گئی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، آپ صبر کیجئے، گزشتہ جھٹلانے والوں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر کے چھوڑا. چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ جن جھوٹے معبودوں کو تم لوگ اے لوگوں پکارتے ہو وہ تو بیچارے اپنی مدد کی بھی کوئی طاقت نہیں رکھتے، کوئی ان کا اختیار نہیں ہے. مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ چاروں طرف لوگ قبول کر رہے ہیں اسلام کو، مکے سے باہر تمہارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور تمہارا عذاب تیار ہے اللہ کے ہاں. فرمایا قیامت کے دن ولدع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے. فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا ہم اسے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے اعتبار سے. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما. اب اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بیان کہ انہوں نے قوم سے کہا کیا بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا باپ دادا کو اس پر پایا تھا، کہا باپ دادا گمراہی میں تب بھی تم ان کی پوجا پاٹھ کرو، پھر کہا میں تمہارے بتوں کے خلاف اقدام کروں گا۔ گویا اب انہوں نے زبانی دعوت ہی نہیں دی بلکہ اب اقدام کا بھی فیصلہ کیا۔ قوم چلے گئی جشن منانے کے لیے، وہ گئے ان کے مندر میں، سارے بتوں کو چھوڑ دیا اور ایک بڑے سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے کو چھوڑ دیا۔ قوم آئی، قوم نے پوچھا ابراہیم کیا تم نے ان کے ساتھ یہ کام کیا ہے، ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس سے بڑے تھے یہ اندازے ذرا لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر، پوچھو نا اس سے، یہ ان کا بڑا ہے، اس کو میں نے اسی لیے چھوڑا ہے، اگر یہ بولنے والے ہوتے تو پوچھ لو اس سے۔ انہوں نے کہا اپنے اندر جھانک کر، تم ہی تو ظالم ہو، ان کو پوچھتے ہو کہ جو بول بھی نہیں سکتے، دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے ابراہیم آپ جانتے کہ یہ بےچارے بول نہیں سکتے، کتف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر، جو نہ بول سکتے ہیں نہ نہ دفاع کر سکتے ہیں، ان کو تم پوجا پاٹھ کرتے ہو۔ قوم کے پاس ذلیل تو کوئی نہیں تھی، کہا ابراہیم کو جلا دو اور اپنے اس معبود کی مدد کرو، یہ ایک رہ گئے اس کو بھی توڑ دیں گے۔ یہ ہے کہ انسان کے پاس ذلیل نہیں۔ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ تو پرانی سی باتیں ہیں، یہ کیا بیان ہو گیا۔ تو آج بھی ہمارے پڑوس میں 80 کروڑ ہندو رہتے ہیں، 33 کروڑ خداؤں کا تصور ہے، آج بھی ان کے یہاں گائے کا تقدس موجود ہے، بتوں کا تقدس موجود ہے، ہر دور میں اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ یہ زندہ مثالیں جو قرآن نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ قوم نے کہا ان کو آگ میں ڈال دو، ابراہیم آگ میں کود پڑے، بے قدر کود پڑے۔ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، ہم نے کہا ایک آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر۔ آگ ویسے تو جلاتی ہے، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں جلایا، اللہ اسباب کا پابند نہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اس کے بعد قوم ان کے درپے ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد اللہ نے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب جو کہ ان کے پوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ ان کو عطا فرمائے۔ لوط علیہ السلام کے قوم کا بیان ہے، وہ برائی کرتے تھے، ہم جس برستی کی اللہ نے ان کو برباد کیا۔ چھٹا رکو شروع ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی قوم کے مقابلے میں نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ نے بڑی قدرتیں دی، داؤد علیہ السلام لوہار تھے، ذرہ بستر آج بلٹ پروف جیکٹس کہیں گے وہ بناتے تھے، اس سے روزی کماتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی بادشاہت دی، میلوں کا سفر یعنی کہ ایک مہینے کا سفر ایک رات میں وہ طے کر لیا کرتے تھے۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، صبر ایوب مشہور ہے، بڑی شدید بیماری میں وہ مبتلا ہوئے، صبر کیا انہوں نے۔ اللہ نے مختلف انبیاء کو ایسی ایسی آزمائشوں میں ڈالا کہ کوئی کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں تو عبادت نہیں کر سکتا، یہ اتنی مشکل میں ڈالے گئے تب بھی اللہ کو انہوں نے پکارا، انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا 13 برس تک ان پر بیماری رہی، سب نے ساتھ چھوڑے سوائے کی دی، اللہ نے ان کی بیماری دور فرما دی اور ان کو اولاد ان کو عطا فرمائی اور نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام، ابلیس علیہ السلام، ذوالفقار علیہ السلام، ان سب کا ذکر ہے۔ پھر بیان ہے یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے، وہاں انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی بے انصاف لوگوں میں۔ آگے قرآن نے فرمایا ہم نے ان کو نجات دی، وکذلک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم بھی اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ اس آیت کو لوگ کہتے ہیں آیت کریمہ، ساری آیات کریمہ ہے بھائی، ساری آیات اچھی ہیں اللہ کی طرف سے، اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جب بھی مشکل آئے پڑھیں، اس کو کوئی جمالی کا مطلب ہی نہیں، جتنا پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ قرآن کی دعاؤں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے۔ قرآن نے کہا وذکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تو کثرت سے پڑھنا چاہیے، احادیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن نے بھی کہا یہ ورد کریں گے مشکلات میں تو اللہ انشاءاللہ آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام کا ذکر جن کے یہاں موجزانہ طور پر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، مریم سلام علیہا کا ذکر جن کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش ہوئی۔ 7واں رکوع شروع ہوتا ہے سورہ مبارکہ کا، جو کہ سورہ مبارکہ کا آخری رکوع بھی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں یہاں پر میرا صالحات ہی وہ مؤمن، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اور وہ ہو ایمان والا، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوشش ناکام نہیں ہوگی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کے لکھنے والے ہیں، یہ تسلی کہ تمہاری محنت کا بدلہ اللہ ضرور تمہیں عطا فرمائے گا۔ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، جو کہ قیامت کے آنے کی بہت بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے، ان کا ذکر آیا ہے۔ فرمایا کہ حق کے ساتھ قیامت واقع ہو جائے گی اور کفار کی آنکھیں اس دن پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، نافرمان جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اللہ کے نیک لوگوں کو اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ آسمان اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور ایک اور مقام پر ہے کہ آسمان و زمین اللہ کے ہاتھ میں ہوں گی، کل بادشاہت اللہ کی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کا وعدہ اللہ کے نیک بندوں سے ہے، لیکن اس سے مراد یہ دنیا کی زمین نہیں، اصل زمین آخرت کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اصل ٹھکانہ آخرت کا ہے، وہ نیک لوگوں کے لیے ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہاں جانوروں کے لیے کیا انسانوں کے لیے، بڑے بڑے غیر مسلموں نے، برنارڈ شاہ نے، مائیکل ایچ ہارٹ نے، گاندھی نے، نیپولین نے مانا، انسانیت کو عادل ملا تو محمد کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ رحمت قرآن اور اللہ کے رسول کے اسوہ کی روشنی میں ہمارے پاس انسانیت کے ساتھ آج رحمت کیا ہے، یہ سب کچھ ان تک پہنچایا جائے اور ان کو ظلم کے نظام سے نجات دلائی جائے، یہ ہے سب سے بڑی رحمت جو محمد کریم کی روشنی میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ کے رسول ان کو کہا دیکھو قیامت آنے والی ہے، اللہ ہر ہر بات کو جانتا ہے، چاہے تم چھپاؤ یا پوشیدہ رکھو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فیصلے کی دعا کی اللہ سے، قال رب احکم بالحق، اے میرے رب ان کے درمیان فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ. ہر رسول نے دعا کی، پھر اللہ کا عذاب پاؤں پر آیا، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب بڑا ہی مہربان ہے، جو کچھ اے لوگوں تم جھوٹ بھرتے ہو اس پر اسی اللہ کی مدد مانگی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم وعلى آله وصحبه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.